وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ٹوکیو اولمپکس کا افتتاح ایک سال کے وقفے کے بعد باضابطہ طور پر آج جمعے کے روز ہو رہا ہے۔ ٹوکیو کے اولمپک اسٹیڈیم میں دسیوں ہزاروں خالی نشستوں کے ساتھ کووڈ 19 کی احتیاطی تدابیر کے سبب صرف 900 معززین اور دیگر عہدیداروں کو اس تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب کا تھیم یونائٹڈ بائی ایموشن قرار دیا گیا ہے۔ آتش بازی، ڈرون، میوزیکل پرفارمنس اور روشنی والی تقریب کے ساتھ کھیلوں کا آغاز ہوا۔ ٹوکیو 2020 کی آرگنائزنگ کمیٹی کے ایک عہدیدار ہیدی ماسا ناکامورا نے بتایا کہ کم سے کم 1 میٹر اور ممکنہ طور پر 2 میٹر کی سماجی دوری درکار ہے اور کھلاڑیوں کو ہر وقت ماسک پہننا پڑتا ہے۔ جاپانی عوام اس خوف سے کھیلوں کے انعقاد کی وسیع پیمانے پر مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جاپان میں پہلے ہی سے بگڑتی ہوئی وبائی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ٹوکیو میں جمعرات کے روز کووڈ 19 کے تقریباً 2000 نئے کیسز کی اطلاع ہے۔ اولمپک سے وابستہ 106 افراد میں بھی اس وائرس کے ٹیسٹ مثبت رہے ہیں، اس میں متعدد ایتھلیٹ بھی شامل ہیں۔ تاہم منتظمین نے اولمپک ولیج میں بڑے پیمانے پر وائرس پھیلنے کے خدشات کو ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ انفیکشن کی مجموعی شرح بہت کم ہے۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور جاپانی وزیراعظم کی اہلیہ ماریکو سوگا نے جمعے کے روز ٹوکیو کے الاسکا پیلس میں ملاقات کی۔ خاتون اول ٹوکیو اولمپک گیمز میں امریکی وفد کی قیادت کر رہی ہیں اور یہ ان کا اپنے شوہر صدر بائیڈن کے بغیر پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جاپان کے دارالحکومت میں لگ بھگ 45 گھنٹے قیام کے دوران ان کا ایک بھرپور ایجنڈا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی اہم منصب وانگ یو کی دعوت پر جمعے کو 2 روزہ دورے پر چین پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران اعلی پاکستانی عہدیداروں کا ایک وفد بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب رواحما پاکستان کے شمال میں داسو پن بجلی کے منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی کی ایک بس پر ایک حملے میں 9 چینی کارکنوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورے کو اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان داسو بس حملے کے بعد بعض معاملات پر پیدا ہونے والے بظاہر عارضی تناؤ کو اعلیٰ سفارتی سطح پر دور کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام نے اہم بین الاقوامی شاہراہ قراقرم کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر اعلی کے ترجمان علی تاج نے بتایا کہ صوبائی وزیر بیرسٹر محمد خورشید نے جمعے کے روز مختلف مقامات کا دورہ کر کے اس شاہراہ پر آمد و رفت کا سلسلہ جلد بحال کرنے کی ہدایت کی۔ شاہراہ قراقرم کو 20 جولائی کے صبح ضلع دیامر میں 9 مقامات پر پہاڑی تودے گرنے کے باعث آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ادھر عید کے پہلے روز قبائلی ضلع باجوڑ کی جھیل میں کشتیوں کے حادثے میں لاپتہ ہونے والے 3 افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کے روز امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ نے گزشتہ 30 دن میں طالبان پر قابو پانے کی کوشش کرنے والی افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کے سلسلے میں افغانستان بھر میں لگ بھگ نصف درجن فضائی حملے کیے۔ اس سے پہلے امریکی عہدیدار انکار کرتے رہے ہیں کہ امریکی فورسز نے افغانستان سے انخلا کرتے ہوئے وہاں موجود افغان زمینی فورسز کی کسی بھی طور مدد کی۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے جمعے کے صبح ہیرات صوبے میں کاروخ ضلع واپس چھین لیا ہے۔ ہیرات ملٹری کونسل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کاروائی کے دوران 15 طالبان مارے گئے ہیں اور 20 دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ طالبان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان عید الاضحیٰ کے دوران 3 دن کی غیر اعلانیہ جنگ بندی کے بعد لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ توقع ہے کہ عراق کے ایک اعلی سطحی وفد کے ارکان جمعے کے روز بائیڈن حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے جس کے تحت عراق میں امریکہ کا جنگی مشن ختم ہو جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس کا افتتاح ایک سال کے وقفے کے بعد باضابطہ طور پر آج جمعے کے روز ہو رہا ہے۔ ٹوکیو کے اولمپک سٹیڈیم میں دسیوں ہزاروں خالی نشستوں کے ساتھ کووڈ-19 کی احتیاطی تدابیر کے سبب صرف 900 معززین اور دیگر عہدیداروں کو اس تقریب میں شرکت کرے ہیں۔ افتتاحی تقریب کا تھیم یونائٹڈ بائی ایموشن قرار دیا گیا ہے۔ آتش بازی، ڈرون، میوزیکل پرفارمنس اور کالڈرن روشنی والی تقریب کے ساتھ کھیلوں کا آغاز ہوا۔ ایتھلیٹس سماجی دوری اور دوسرے حفاظتی قواعد و ضوابط کا خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ ٹوکیو 2020 کی آرگنائزنگ کمیٹی کے ایک عہدیدار ہدیماسا ناکامورا نے بتایا ہے کہ کم سے کم 1 میٹر اور ممکنہ طور پر 2 میٹر کی سماجی دوری درکار ہے اور کھلاڑیوں کو ہر وقت ماسک بھی پہننا پڑے گا۔ جاپانی عوام اس خوف سے کھیلوں کے انعقاد کی وسیع پیمانے پر مخالفت کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جاپان میں پہلے ہی سے بگڑتی ہوئی وبائی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ ٹوکیو میں جمعرات کے روز کووڈ-19 کے تقریباً 2000 نئے کیسز کی اطلاع تھی۔ اولمپک سے وابستہ 106 افراد میں بھی اس وائرس کے ٹیسٹ مثبت رہے، اس میں متعدد ایتھلیٹس بھی شامل ہیں۔ تاہم منتظمین نے اولمپک ویلج میں بڑے پیمانے پر وائرس پھیلنے کے خدشات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ انفیکشن کی مجموعی شرح بہت کم ہے۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن اور جاپان کی وزیر اعظم کی اہلیہ ماریکو سوگا نے جمعے کے روز ٹوکیو کے آکاساکا پیلس میں ملاقات کی ہے۔ وہ دونوں الگ الگ ڈیسکوں پر پلیکسی گلاس سکرینز کے پیچھے بیٹھیں۔ خاتون اول ٹوکیو اولمپک گیمز میں امریکی وفد کی قیادت کر رہی ہیں اور یہ ان کا اپنے شوہر صدر بائیڈن کے بغیر پہلا تنہا انٹرنیشنل دورہ ہے۔ جبکہ ٹوکیو میں کووڈ-19 کی وبا 6 ماہ میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق جاپان کے دارالحکومت میں لگ بھگ 45 گھنٹے کے قیام کے دوران خاتون اول کا بھرپور ایجنڈا ہے۔ آئیے اب پاکستان سے ملنے والی رپورٹوں سے آغاز کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی ہم منصب وانگ یی کی دعوت پر جمعے کے روز 2 روزہ دورے پر چین پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں کا ایک وفد بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار اپنے چینی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری، دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون اور انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب رواں پاکستان میں 1050 بجلی کے منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی کی ایک بس پر ہونے والے حملے میں 9 چینی کارکنوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ قریشی کے دورے کو داسو بس حملے کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان بعض معاملات پر پیدا ہونے والے بظاہر عارضی تناؤ کو اعلیٰ سفارتی سطح پر دور کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ تھوڑی دیر میں اسلام آباد میں سابق سینئر سفارتکار کی بیٹی کے قتل کے بعد اسلام آباد پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو سفارش کر دی ہے، جبکہ پولیس نے ملزم کا انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے تھراپی ورکس نامی ادارے سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں ملزم ذہنی مسائل سے 2-4 افراد کی مدد کے لیے کام کرتا رہا تھا۔ تفتیشی حکام ملزم کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور ملزم کے ملازمین سمیت قریبی دوستوں کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ اور پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں حکام نے اہم بین الاقوامی شاہراہ کاراکرم کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھولنے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ترجمان علی تاج نے بتایا ہے کہ وزیر بیرسٹر محمد خورشید نے جمعے کے روز مختلف مقامات کا دورہ کر کے اس شاہراہ پر آمد و رفت کا سلسلہ جلد بحال کرنے کی ہدایت کی تھی۔ شاہراہ کاراکرم 20 جولائی کی صبح ضلع دیامیر میں 9 مقامات پر پہاڑی تودے گرنے کے باعث آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی تھی۔ ادھر عید کے پہلے روز قبائلی ضلع باجوڑ کے جھیل میں کشتیوں کے حادثے میں لاپتہ 3 افراد کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے شمالی صوبے گلگت بلتستان میں لگ بھگ چار دنوں کے بعد شاہراہ کراکرم کو جمعے کی روز ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے۔ محکمہ اطلاعات کے ڈپٹی ڈائریکٹر احمد فاروق نے جاری کردہ بیان میں ضلع دیامیر کی تتاپانی اور رائے کوٹ کے درمیان شاہراہ کراکرم کے مختلف مقامات کو آمد و رفت کے لیے کھولنے کی تصدیق کرتی ہوئے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کی تعریف کی، جس کی ماہرین اور عملی نے سڑک سے پہاڑی تودے ہٹا دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بیرسٹر محمد خورشید کی ترجمان علی تاج نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے از خود جمعے کے روز مختلف مقامات کا دورہ کر کے شاہراہ کراکرم کی بحالی کی کام تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ علی تاج نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا،
18 تاریخ کو ہماری NDMA نے گلگت بلتستان میں بارشوں کی پریڈکشن کی تھی، اور اس کے ساتھ مختلف سڑکوں اور لینڈ سلائڈز اور سیلاب کی بھی پریڈکشن ہوئی تھی۔ تو اس پریڈکشن کے حوالے سے ہی ہمارے جو متعلقہ محکمے تھے، ادارے تھے، وہ تیاری کر رہے تھے اور الرٹ پہ تھے۔ بارشوں کے بعد تقریباً ہمارے 3-4 اضلاع میں، جس میں ضلع غزر ہے، ہنزہ ہے، استور ہے اور دیامر میں، یہاں ہماری بڑی اور چھوٹی شاہراہیں اور سڑکیں متاثر ہوئیں۔ الحمدللہ تیاری ہونے کی وجہ سے ہم نے تقریباً 48 آرز میں ہی تمام ضلعوں میں ہم نے سڑکیں بحال کر دی۔ البتہ غزر میں کیونکہ سیلابی گلیشیل آؤٹ برسٹ کی وجہ سے جو سیلابی ریلا تھا اس نے روڈ ہی اروڈ کر دی تھی، تو اس پہ کام ابھی جاری ہے۔ جو سب سے بڑی مشکل ہمارے آئی تھی وہ شاہراہ کراکرم پہ آئی تھی، جو تقریباً 20-25 مقامات پہ بند ہوئی تھی، وہ بھی الحمدللہ بروقت کاروائی کی وجہ سے وہ بھی کل شام کو ہم نے ٹریفک کے لیے بحال کر دی ہے۔ ابھی بھی ہمارا عملہ کام کر رہا ہے تاکہ یہ سڑکیں مکمل طور پہ بحال ہوں۔
پہاڑی تودے گرنے کے واقعات میں کسی قسم کا جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا، مگر اس سے متعدد گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ادھر افغانستان سے ملحقہ خیبر پختونخوا کی قبائلی ضلع باجوڑ کے راجگان ڈیم میں 2 دن پہلے کشتیوں کی تصادم میں لاپتہ 3 افراد کی تلاشی کے لیے کوششیں ابھی تک جاری ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جھیل میں 3 کشتیوں کی تصادم میں 4 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے تھے، جبکہ 11 افراد کو بروقت بچا لیا گیا تھا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
آئیے اب اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ پیش کریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی ہم منصب وانگ جی کی دعوت پر جمعے کے روز 2 روزہ دورے پر چین پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران اعلیٰ پاکستانی عہدیداروں کا ایک وفد بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اس دورے کے دوران پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار اپنے چینی ہم منصب سے ہونے والی ملاقات میں چین پاکستان اقتصادی راہداری، دفاع اور سیکورٹی میں تعاون اور انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی نے چین روانہ ہونے سے قبل ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ اس دورے کے دوران پاکستان اور چین کے تعلقات کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا۔
ہمارا جو اسٹریٹجک ایجنڈا ہے اور ہمارے جو ویوز ہیں افغانستان پر، ہم نے ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہے، اپنا انپوٹ ان سے شیئر کرنا ہے، ان کا انپوٹ لینا ہے اور ریجن کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تو ایک ہماری جو سی پیک کی صورتحال ہے، کتنی پیش رفت ہوئی ہے، آنے والے دنوں میں ہمیں مزید کیا کرنا ہے، تو اس پر ایک انشاءاللہ مفصل نشست متوقع ہے۔
پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار کا چین کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب رواما پاکستان کے شمال میں واقع داسو پن بجلی کے منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی کی ایک بس پر ہونے والے حملے میں 9 چینی کارکنوں سمیت 13 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ابتدائی طور پر اس حملے کے بارے میں بیجنگ اور اسلام آباد کا تاثر ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے اس واقعے کو ایک حادثہ قرار دیا، لیکن چینی حکام نے اسے دہشت گردی کا ایک واقعہ قرار دے کر پاکستان سے اس حملے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ داسو بس واقعے کے بعد اسلام آباد اور بیجنگ کے تعلقات میں بظاہر ایک عارضی تناؤ پیدا ہوا۔
میرے خیال میں جو شامل ہوں قریشی صاحب جا رہے ہیں، وہ پاکستان کی کنسرنز بھی سامنے رکھیں گے اور چائنا کے کنسرنز بھی ایڈریس کریں گے، کیونکہ آپ نے بجا کہا مختصر اسٹیٹمنٹ تھا لیکن وہ اسٹیٹمنٹ امپورٹنٹ تھا، کہ ہم ریلیشن شپ کو ری ایویلویٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بیہائنڈ دی ڈورز دیر آر سم کنسرنز آن بوتھ سائڈ، جن کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ان ڈفرنسز کو آئرن آؤٹ کرنے کے لیے یہ وزٹ جو ہے
لیکن ہما بکائی کا کہنا ہے کہ چین اقتصادی راہداری منصوبے سے متعلق بعض تحفظات کے باوجود اسلام آباد اور بیجنگ اپنے تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے.
میرے خیال ہے کہ ابھی کمٹمنٹ ٹو کیری آن دونوں طرف موجود ہے. چائنا چاہتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹال ہو یا اس میں تعطل آئے یا رانگ سگنلز انٹرنیشنل کمیونٹی کو جائیں, نہ پاکستان بھی جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس وقت اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے, آپ نے جاسوس کا نام لیا, میرے خیال ہے جو ہمارے اکنامک ٹائز ہیں وہاں پہ بھی ایشوز ہیں, ان ڈفرینسز کو آئرن آؤٹ کرنے کے لیے کنسرن کوڈ, یعنی دس از این اٹیمپٹ فار ڈیمیج کنٹرول اف دیئر ہیز بین سم ڈیمیج. میں کم از کم اس کو اگنور دیتی.
دوسری جانب پاکستان کی وزیر خارجہ قریشی کا بھی کہنا ہے کہ ان کے دورہ چین سے نہ صرف اسلام آباد اور بیجنگ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے بلکہ ان کے بقول پاک چین دوستی آنے والی وقت میں مزید گہری ہوگی. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور اسلام آباد میں سابق سینئر سفارتکار کی بیٹی کے قتل کے بعد اسلام آباد پولیس نے ملزم ظاہر جعفر کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو سفارش کر دی ہے, جبکہ پولیس نے ملزم کا انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسلام آباد پولیس نے تھراپی ورکس نامے ادارے سے بھی رابطہ کیا ہے جہاں ملزم ذہنی مسائل سے دو چار افراد کی مدد کے لیے کام کرتا رہا. تفتیشی حکام ملزم کی ذہنی صحت کے حوالے سے بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور ملزم کے ملازمین سمیت قریبی دوستوں کو شامل تفتیش کیا جا رہا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں سنیے.
اسلام آباد پولیس کے ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے مطابق آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان نے مقتولہ نور مقدم کی تفتیشی ٹیم سے ملاقات کی. ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے مقدمے کی پیش رفت کے بارے میں آئی جی اسلام آباد کو تفصیلی بریفنگ دی. آئی جی اسلام آباد نے مقدمے میں ملوث ملزم ظاہر زاکر جعفر کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے لیے متعلقہ ادارے کو سفارش کرنے کی ہدایت کی. ملزم کا انگلینڈ اور امریکہ سے بھی کرمنل ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قاضی جمیل الرحمان نے جائے وقوع سے حاصل کیے گئے تمام شواہد کی فرانسک کرانے اور تھراپی ورکس نامی ادارے سے بھی ملاقات کرنے کی ہدایت کی جہاں ملزم مبینہ طور پر کام کرتا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مقدمے کو ٹھوس شواہد کی روشنی میں جلد از جلد مکمل کیا جائے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان کہتے ہیں کہ اب تک کی تفتیش کے مطابق قتل کے وقت ملزم کسی ذہنی عرضے میں مبتلا نہیں تھا اور نہ ہی قتل کے وقت کسی نشے کے زیر اثر تھا.
اس کے نشے کی بات ہے, یہ میں یہی کہوں گا کہ یہ اس سچ ہماری انویسٹیگیشن کا ڈومین تو نہیں ہے, لیکن جب ہم نے ان کو پکڑا تو ہی واز ساؤنڈ ان ہز سینسز, وہ سینسز میں تھا, تو اس لیے جو نشے والا ایلیمنٹ ہے تو اس کو میں شاید اس کی پاس ہسٹری ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ اس ٹائم پہ وہ بالکل سینسز میں تھا اور اس کو باندھا گیا, اس کو مطلب جو اس نے کسی اور پہ بھی حملہ کیا اور پھر ان لوگوں نے ان کو باندھ کے ان کو پکڑا اور پولیس بھی اسی موقع پہ فوری موقع پہ پہنچ گئی. تو جہاں تک انسیڈنٹ کے حوالے سے بات ہے تو ہی واز ویل ساؤنڈ ان ہز اون سینسز.
مقتولہ نور مقدم کی تدفین نیول اینکریج اسلام آباد کے قبرستان میں کر دی گئی. نماز جنازہ میں سینئر سفارتکاروں سمیت مقامی شہریوں نے شرکت کی. اس قتل کے حوالے سے پولیس اس پہلو پر تفتیش کر رہی ہے کہ آیا یہ ملزم کا فعل کسی ذہنی بیماری کے باعث, وقتی اشتعال کے باعث ہوا یا پھر اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی. پولیس کے پاس موجود شواہد کے مطابق ملزم واردات کے اگلے روز بیرون ملک فرار ہونا چاہ رہا تھا اور اس سلسلے میں اس کے پاس ٹکٹ بھی موجود تھا. پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل کہتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور حکومت اس کیس کو جلد سے جلد حل کرنے کے لیے پرعزم ہے.
جس طریقے سے بچی پہ ٹارچر ہوا, اس کو جس طریقے سے وہاں زبردستی رکھا گیا, اور بدقسمتی سے اگر پولیس کو پہلے اطلاع ہو جاتی ڈائریکٹلی تو پہلے انسٹنس میں جب اس واقعے کا پہلی دفعہ پتہ چلا تو پولیس کو اگر کانٹیکٹ کیا جاتا تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچی کی جان بچائی جا سکتی. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں انویسٹیگیشن نے دیکھنی ہے, عدالتوں نے دیکھنی ہے.
سوشل میڈیا پر جسٹس فار نور کا ہیش ٹیگ لگاتار چل رہا ہے جس میں ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی وزارت پولیس کے ساتھ رابطے میں ہے اور مقتولہ کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے دو درجن سے زائد میڈیا اداروں اور آزادی صحافت کی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افغان شہریوں کی مدد کی جائے جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور جس کے نتیجے میں انہیں طالبان سے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن, ایوان نمائندگان اور سینٹ کے قائدین کو لکھے گئے خطوط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ خبروں کے امریکی اداروں کے ساتھ کام کرنے والے مقامی صحافیوں اور فری لینس ناوا نگاروں کے لیے ہنگامی طور پر ویزا پروگرام تشکیل دیا جائے. خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ امریکی میڈیا کے ساتھ وابستگی کے باعث طالبان متعدد میڈیا کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
افغانستان ان ملکوں میں شامل ہے جنہیں میڈیا کے لیے خطرناک ترین قرار دیا جاتا ہے. تاہم ستمبر 2020 میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین امن مذاکرات اور امریکی فوج کے انخلا کے اقدام کے نتیجے میں انہیں انتقامی کارروائی کا خوف ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف نے بدھ کے روز بتایا کہ امن مذاکرات کے آغاز سے اب تک کم از کم 10 افغان صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ درجنوں میڈیا کارکن افغانستان کے شمالی علاقے کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. پینٹاگون کے مطابق ملک کے تقریباً نصف اضلاع پر اب طالبان قابض ہو چکے ہیں. کانگریس کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ایک طویل عرصے سے طالبان صحافیوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور انہیں ہلاک کیا گیا ہے. خط پر دستخط کرنے والے میڈیا اداروں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں موجود تقریباً 1000 میڈیا ورکرز اور ان کے اہل خانہ کی فوری مدد کا بندوبست کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسا کہ امریکی حکومت نے امریکی فوج کی مدد کرنے والوں کے لیے کیا ہے. خط میں اس جانب بھی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ سن 2008 میں امریکہ نے اسی نوعیت کا ایک منصوبہ جاری کیا تھا جس کا مقصد ان عراقیوں کی مدد کرنا تھا جنہوں نے امریکی میڈیا کا ساتھ دیا تھا. ریڈیو ٹیلی ویژن ڈیجیٹل نیوز ایسوسی ایشن کے انتظامی سربراہ ڈین شیلی بھی مراسلے پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ انسانی حقوق اور انسانی تحفظ کا معاملہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے رہے ہیں اور اس لیے ان کی مدد امریکی حکومت کا فرض بنتا ہے. طالبان یہ الزام مسترد کرتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر کام کرنے والے میڈیا کو نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے صرف سرکاری تحویل والے اداروں پر قبضہ کیا ہے اور صحافیوں سے کہا ہے کہ وہ بدستور اپنے فرائض انجام دیتے رہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایک اعلیٰ افغان عہدیدار وحید عمر نے کہا ہے کہ افغان حکومت پہلے ملک میں خون ریزی کا خاتمہ چاہتی ہے جس کے بعد تمام مسائل پر مذاکرات کی میز پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. دوحا میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کے کسی جنگ بندی سے پہلے ایک نئی حکومت کے قیام کے بارے میں معاہدے سے متعلق ریمارکس پر اپنے رد عمل میں صدر اشرف غنی کے بین الاقوامی تعلقات کے مشیر نے کہا کہ جنگ بندی کے بعد مذاکرات کی میز پر ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے. اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی سنجیدہ تبادلہ خیال سے قبل خون ریزی اور افغانوں کو ہلاک کرنے کی کارروائیاں بند کرنے پر اصرار کر رہے ہیں. جو پہلی چیز افغان عوام چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے کہا کہ آپ جنگ روکیں اور تمام مسائل پر بات کرنے کے لیے مذاکرات پر آئیں. سہیل شاہین نے امریکہ کے ایسوسیٹڈ پریس کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ طالبان اقتدار پر اجارہ داری قائم نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ افغانستان میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کابل میں غنی حکومت کی جگہ لینے کے لیے مذاکرات کے ذریعے ایک حکومت نہ بن جائے. انہوں نے کہا کہ طالبان اس وقت اپنے ہتھیار رکھ دیں گے جب مذاکرات کے ذریعے بنی حکومت، جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو، کابل میں قائم ہو جائے اور غنی حکومت ختم ہو. اور افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے جمعے کی صبح رات صوبے میں کاروخ ضلع واپس لے لیا ہے. ہرات ملٹری کاؤنسل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کارروائی کے دوران 15 طالبان مارے گئے اور 20 دوسرے زخمی ہوئے. طالبان نے افغان وزارت دفاع کے دعوے پر ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا. طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان عید الاضحیٰ کے دوران 3 دن کی غیر اعلانیہ جنگ بندی کے بعد لڑائی پھر سے شروع ہو گئی. میانمار میں جنتا مخالف مظاہروں کے لیے ڈاکٹروں کی حمایت سے ناراض میانمار کی فوج نے متعدد ڈاکٹروں کو COVID-19 مریضوں کا آزادانہ طور سے علاج کرنے پر گرفتار کیا ہے. ان کے ساتھیوں اور میڈیا نے بتایا کہ صحت کا نظام کرونا وائرس کی ریکارڈ لہر سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. فوج نے فروری میں آنگ سان سوچی کی سربراہی میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد ہونے والے ہنگاموں اور مظاہروں سے میانمار میں COVID-19 کے لیے رد عمل میں انتشار پیدا ہوا، کیونکہ کارکنوں کا کہنا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے پر متعدد ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا گیا. میانمار میں جمعرات کے روز COVID-19 کے 6,000 سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر ہوئے، جس سے ایک دن پہلے 286 اموات بھی ہوئیں. یہ نئے کیسز اور اموات دونوں کا ریکارڈ ہے. طبی عملے اور فیونرل سروسز کا کہنا ہے کہ موت کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ کریمیٹوریمز میں اتنی گنجائش موجود نہیں۔ فوج کی مخالفت کی وجہ سے سرکاری ہسپتال جانے سے انکار کرنے والوں یا ہسپتالوں میں مناسب علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان مریضوں کو جنتا مخالف مہم میں شریک کچھ ڈاکٹروں نے ٹیلی فون پر مفت طبی مشورے کی پیشکش کی ہے اور کچھ کیسز میں گھروں میں جا کر ان کی عیادت کی ہے۔ لیکن ڈاکٹروں اور میڈیا کی پچھلے چند ہفتوں میں دی جانے والی رپورٹوں کے مطابق میانمار کے دو سب سے بڑے شہروں یانگون اور منڈالے میں فوج نے ٹیلی میڈیسن اور دیگر خدمات پیش کرنے والے 9 رضاکار ڈاکٹروں کو حراست میں لیا۔ فوج کی زیر قیادت ریاستی انتظامیہ کاؤنسل کی انفارمیشن ٹیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ان اطلاعات کی تردید کی کہ یانگون میں 5 ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن منڈالے میں مبینہ گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا گیا، جس میں سول نافرمانی کی تحریک میں سرگرم ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ رائٹرز کی طرف سے فوجی حکام کے ترجمان کے لیے کی گئی ٹیلی فون کالز کا کوئی جواب نہیں ملا۔ ایک فوجی ترجمان نے گزشتہ ہفتے لوگوں سے اس وبا پر قابو پانے کے لیے حکومت سے تعاون کرنے کی اپیل کی تھی، اور کچھ ڈاکٹروں کے مطابق تازہ ترین گرفتاریاں لوگوں کو فوجی حکام پر زیادہ انحصار کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یانگون میں مبینہ گرفتاریوں کے بعد فوجی انتظامیہ نے COVID-19 مریضوں کا خفیہ طور پر علاج کرنے، ان سے زیادہ قیمت وصول کرنے یا پھر آن لائن خدمات حاصل کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جانے غیر ضروری طور پر ضائع ہو رہی ہیں۔ یانگلی میانمار میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے سابق خصوصی نمائندے اب ایک مشاورتی کاؤنسل میں شامل ہیں، اور انہوں نے جنتا پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے COVID-19 کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور فوجی حکام کی طرف سے فوری طور پر ان ساری باتوں کا کوئی جواب نہیں ملا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
عراق کے وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ توقع ہے کہ عراق کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ارکان آج جمعے کے روز بائیڈن حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیں گے، جس کے تحت عراق میں امریکہ کا جنگی مشن ختم ہو جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے کردش سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں وزیر خارجہ فواد حسین نے معاہدے کے بعد اپنے ملک اور امریکی افواج کے درمیان خاص طور سے داعش کے خلاف جنگ میں مجوزہ تعاون کی نوعیت کے بارے میں بھی بات کی۔ پیرس سے ودا گزوارا اور معتبر شرانی کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
عراق کے وزیر خارجہ نے بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعے کے روز معاہدے تک پہنچ جائیں گے، جس کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ امریکی افواج، میرا مطلب ہے کہ لڑائی میں حصہ لینے والی امریکی افواج، اب عراق میں نہیں رہیں گی۔ لیکن وہ وہاں سے کب نکلیں گے اس کا انحصار اس ٹائم لائن پر ہے جس پر دونوں فریق متفق ہوں۔ اس کے علاوہ اس کا انحصار ٹیکنیکل امور اور فورسز کی سیکورٹی سے متعلق دوسرے مسائل کے ساتھ بھی ہے۔ واشنگٹن میں تبادلہ خیال عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الخادمی کی پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کے ساتھ ایک میٹنگ سے چند روز قبل ہو رہا ہے۔ دونوں رہنما بہت سے مسائل پر تبادلہ خیال کا ارادہ رکھتے ہیں، جن میں سیاسی، معاشی، سیکورٹی سے متعلق اور ثقافتی امور شامل ہیں۔ وزیر خارجہ حسین جمعے کے روز امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے بھی مل رہے ہیں، اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ملاقات میں تیل، توانائی، بجلی، گیس، ثقافت، صحت، ملٹری، سیکیورٹی اور مالیہ سمیت بہت سے مسائل پر گفتگو ہوگی۔ خیال رہے کہ اس مہینے کے اوائل میں عراقی دارالحکومت میں ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 34 افراد مارے گئے تھے۔ اس قسم کے حملوں اور تشدد کو، جس کی ذمہ داری کا دعویٰ اسلامک اسٹیٹ نے کیا ہے، عراقی افواج ہونے سے روکنے کے لیے کوشاں ہیں، جن کو امریکہ نے تربیت دی ہے اور آلات و ہتھیار سے لیس کیا ہے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ کی جانب سے خطرے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر خارجہ حسین نے کہا کہ قدرتی بات ہے کہ سیکیورٹی اور فوجی سیکٹر بات چیت کا اہم موضوع رہیں گے۔ امریکہ اور عراق IS کے خلاف اتحادی تھے اور اتحادی رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ IS کے خلاف مدد جاری رہے گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں بتایا کہ توقع ہے کہ امریکہ کی مدد جاری رہے گی، اور جو بائیڈن سے الخادمی کی ملاقات کے دوران اس پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ساکی نے کہا کہ ان کو حکومت امریکہ اور اتحاد سے تربیت وغیرہ کے لیے مدد اور تعاون جاری رکھنے کی درخواست کر رہی ہے۔ اپریل میں امریکہ اور عراق وہاں امریکی افواج کا مشن تبدیل کرنے پر متفق ہو گئے تھے، جس میں تربیت اور تعاون کے رول پر توجہ دی جائے۔ عراقی حکومت کو ایران سے تعلق رکھنے والے سیاسی دھڑوں کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے، جو چاہتے ہیں کہ امریکی افواج وہاں سے نکل جائیں۔ وزیر خارجہ حسین نے کہا کہ ہم دوسرے ملکوں کے درمیان تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور ہم نہ صرف امریکہ بلکہ ایران سے بھی اس سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ایرانی حکومت سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم ان سے کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ تاہم عراق میں امریکہ کے جنگی مشن کے خاتمے کے باضابطہ اعلان کو عراق میں اکتوبر کے پارلیمانی انتخابات سے قبل الخاتمے کے لیے ایک سیاسی کامیابی کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA نیوز، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر داخلہ ڈیب پالن کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مغربی حصے میں تاریخی خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاری فیڈرل انفراسٹرکچر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ وہاں پانی کی موجودہ فراہمی کا تحفظ کیا جا سکے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس کا اظہار حکومت کی ہر سطح پر کی جانے والی کوششوں پر ہے جن کے ساتھ پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بناتے ہوئے اس کی طلب میں کمی کرنا ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاستیں جدید تاریخ کی بدترین خشک سالی کی لپیٹ میں ہیں، جن میں مغربی کولوراڈو کا بیشتر حصہ بھی شامل ہے۔ ہالینڈ کولوراڈو کے تین روزہ دورے کے آغاز پر یہ بیان دے رہی تھی۔ ان کے اس دورے میں گرینڈ جنکشن میں بیورو آف لینڈ مینجمنٹ کے نئے صدر دفاتر جانا بھی شامل ہے، جسے ٹرمپ انتظامیہ نے 2019 میں قائم کیا تھا۔ امریکہ میں 9 افراد پر غیر قانونی طور پر چین کے ایجنٹ ہونے کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی محکمہ انصاف کی طرف سے جاری بیان کے مطابق اس گروہ پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں مقیم کچھ مخصوص افراد کی نگرانی کی، انہیں ہراساں کرنے کے لیے ان کے خلاف مہم چلائی، ان کا پیچھا کیا اور انہیں چین واپس لوٹ جانے کے لیے مجبور کیا۔ محکمہ انصاف کے مطابق یہ اقدام چین کے بیرون ممالک مقیم شہریوں کو ماورائے قانون ملک واپس لانے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن فاکس ہنٹ کا نتیجہ ہے۔ امریکی ریاست نیو یارک کے ایسٹرن ڈسٹرکٹ کے لیے قائم مقام اٹرنی جیکلن کاسولس نے کہا کہ غیر رجسٹر طور پر گھومنے والے غیر ملکی ایجنٹوں کو امریکہ میں مقیم شہریوں کی خفیہ نگرانی کی اجازت نہیں۔ ان کے اس غیر قانونی اقدام کا جواب امریکی قانون کی پوری طاقت سے دیا جائے گا۔ محکمہ انصاف کے مطابق مذکورہ افراد چینی حکام کے کنٹرول میں ان کی ہدایات کے تحت کام کر رہے تھے اور 2 افراد کو چین واپس بھیجنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق جن 2 افراد کو چین واپس جانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، ان کے لیے چین کی حکومت نے 2012 میں اور 2014 میں انٹرنیشنل پولیس آرگنائزیشن یعنی انٹرپول سے 2 ریڈ نوٹسز بھی جاری کرائے تھے، جن میں دنیا بھر کی پولیس کو مطلع کیا گیا تھا کہ یہ 2 افراد چین کو مطلوب ہیں۔ ان افراد پر چین میں مالی بدعنوانی اور رشوت لینے کا الزام تھا اور یہ ایسے جرائم ہیں جن کی چین میں سخت سزائیں ہیں اور انہیں ان جرائم کے تحت عمر قید یا موت کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے جمعرات کے روز امریکہ کے ساتھ طے پانے والے اس مفاہمتی سمجھوتے کا دفاع کیا ہے جو نارتھ سٹریم 2 نیچرل گیس پائپ لائن کی تکمیل کی اجازت دیتا ہے تاکہ فیول کو مزید امریکی پابندیوں کے بغیر روس سے جرمنی تک پہنچایا جا سکے۔ مرکل نے برلن اور واشنگٹن کے درمیان بدھ کے روز اعلان ہونے والے معاہدے کو یوکرین کے لیے اچھا قرار دیا، اگرچہ 11 ارب ڈالر سے تیار ہونے والی نارتھ سٹریم 2 پائپ لائن جو 98% مکمل ہو چکی ہے یوکرین اور پولینڈ کو بائی پاس کرے گی۔ جرمنی اور امریکہ نے کہا کہ وہ ماسکو کی جانب سے نئی لائن کو یورپ کی توانائی کی رسدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو بلاک کرنے سے وابستہ ہیں۔ جرمنی اور امریکہ یوکرین اور پولینڈ میں متبادل توانائی کے ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ پر متفق ہو گئے ہیں، اگرچہ دونوں ملکوں نے اس معاہدے پر یہ کہتے ہوئے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ روس کی جانب سے توانائی پر کنٹرول کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کافی نہیں۔ مرکل نے امریکی کانگریس میں معاہدے کو تسلیم کرنے کی مخالفت کے بارے میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اختلافات بدستور موجود ہیں۔ اور آئیے اب کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ ایشیا کے کئی ممالک اس وقت عالمی وبا کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہیں اور ویکسین لگانے کی مہم ناکافی ہونے کے باعث گزشتہ سال کے مقابلے میں ایشیائی ملکوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ متاثرہ ملکوں کی حکومتوں کا کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کی بندشوں اور سرحدوں پر نقل و حرکت کے اقدامات سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق بھارت سے پھیلنے والا ڈیلٹا وائرس، ایئر لائنز کے عملے کا وائرس سے متاثر ہونا اور ان ملکوں کے شہریوں کا بیرون ملک سفر کے بعد وائرس کا ملک میں لانا COVID-19 کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ کے دوران کرونا کے کیسز میں کمی کے پس منظر میں کئی ایشیائی ملکوں نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد پابندیوں کو نرم کر دیا تھا اور اندرون ملک سفر میں تیزی دکھائی دے رہی تھی۔ بینکاک سے تائپے تک ملکوں نے پچھلے سال ویکسین کے حصول کو اپنی ترجیحات کی فہرستوں سے ہٹا دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مغربی ملکوں نے ویکسین کی مہمات تیز تر کر رکھی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ برطانیہ میں 87% لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ یہاں امریکہ میں کوئی بھی بالغ فرد کسی بھی دوا کے سٹور سے ویکسین لگوا سکتا ہے۔ سدرا ڈار مزید تفصیلات بیان کرتی ہیں۔
بہت سے ایشیائی ممالک نے 2020 میں بیرون ملک سے مسافروں کے آنے پر پابندی لگا کر اور عوامی اجتماع کے مقامات کو بند کر کے سانس کے مرض پر قابو پا لیا تھا، اور ایشیائی ملکوں میں پیداوار پر انحصار کرنے والی معیشتوں نے کام کرنے کے مواقع برقرار رکھتے ہوئے عالمی وبا کا سامنا بھی کیا تھا۔ ان سارے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بینکاک کی چلالانگ کرن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر 39 پانگ سدھیرک نے موجودہ خراب صورتحال کو حالات سے مطمئن ہونے کا برا اثر قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تھائی لینڈ نے گزشتہ سال وائرس کی روک تھام میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی، لیکن وہ اپنی کارکردگی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا اور یوں ویکسین کے حصول میں دوسرے ممالک سے کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ تنظیم اور ورلڈ ان ڈیٹا کے اعداد و شمار کے مطابق تھائی لینڈ میں کل آبادی کے محض 5% لوگوں نے ہی ویکسین کی خوراکیں مکمل کی ہیں، جبکہ ویتنام میں مکمل ویکسین کی شرح صرف 1% ہے۔ دونوں ملکوں میں کرونا وائرس کے کیسز ریکارڈ سطحوں پر پہنچ گئے ہیں۔ تھائی لینڈ میں 18 جولائی کو 11,397 کے یومیہ ریکارڈ کیسز سامنے آئے، جبکہ ویتنام میں اسی روز 5,926 لوگوں میں COVID-19 کی تشخیص ہوئی۔ ادھر تائیوان میں جہاں رواں برس مئی میں عالمی وبا کی بڑی لہر نے ملک کو آ لیا، جولائی کے وسط تک محض 50% لوگوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی تھیں، جبکہ 20% نے 1 خوراک لگوا رکھی تھی۔ فلپائن نے گزشتہ پورا سال عالمی وبا سے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر روز COVID-19 کے 5,000 کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ملیشیا میں بھی حالات خراب ہیں اور 15 جولائی کو ملک میں یومیہ COVID-19 کیسز کے 13,215 ریکارڈ تعداد رپورٹ ہوئی۔ دونوں ملکوں میں مرض کے متاثرہ افراد کو علیحدہ کرنے کے سخت قوانین نافذ ہیں۔ وبا کے اس پھیلاؤ کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایشیائی ممالک کو اب مغرب کی دوا ساز کمپنیوں سے ویکسین حاصل کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے، کیونکہ دوا ساز کمپنیاں پہلے سے موصول طلب کے آرڈرز کو نپٹانے میں مصروف ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کیونکہ ایشیائی ممالک مقامی کمپنیوں کو دوا سازی کی اجازت میں بہت وقت لیتے ہیں، ان ملکوں کے باشندے عالمی وبا کے نتائج سے پریشان ہیں۔ کئی جگہوں پر دوا کو محفوظ کرنے کے سرد ذخیرہ خانے بھی کم پڑ گئے ہیں۔ نتیجتاً بہت سے ممالک نے ویکسین کے حصول کے لیے احتیاط پر انحصار کر رکھا ہے، یا وہ چین، جاپان اور امریکہ سے ویکسین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تائیوان اور ویتنام نے ملک کے اندر بنائی گئی ویکسین سے دوا کی رسد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپان نے ویتنام کو $18,00,000 دینے اور ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے سرد ذخیرہ خانے کی سہولت کی بھی پیشکش کی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے 65.5 کروڑ لوگوں کو اب کاروبار بند ہونے کے باعث اقتصادی کاروائیوں میں جمود کا سامنا ہے، کیونکہ وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر حکومتوں نے بندشوں اور لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ دریاسنا ایشیائی ترقیاتی بینک نے خطے میں معیشت کی شرح نمو کو کم کر کے 4% تک کی پیشگوئی کی تھی۔ ایشیا پیسیفک کے اعلیٰ ترین معیشت دان راجیو بسواس کا کہنا ہے کہ خطے کی اقتصادی صورتحال میں بہت تبدیلی آئی ہے اور اب اس کے حالات یورپ اور امریکہ کے حالات کے برعکس ہیں۔ بسواس کے مطابق بھارت سے آنے والا ڈیلٹا وائرس کے کیسز میں اضافے نے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایشیائی ممالک کی حکومتیں توقع رکھتی ہیں کہ رواں سال کے دوسرے حصے میں ویکسین کی دستیابی میں بہتری آئے گی اور زیادہ لوگوں کو وائرس سے بچانے کی خوراکیں دی جا سکیں گی۔ اقتصادی ماہر اور ملیشین بینک CIMB کے معیشت دان سانگ سینگ ون کہتے ہیں کہ ترقی میں سست روی مستقل نہیں ہوتی اور ویکسین کی دستیابی سے اقتصادی بحالی ممکن ہو سکے گی۔
بیماریوں کے کنٹرول اور بچاؤ کے امریکی مراکز کی ڈائریکٹر روشیل ویلنسکی نے جمعرات کے روز کہا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہمارے علم میں آنے والا سانس کے لیے ایک بدترین وائرس ہے جسے میں نے اپنے 20 سالہ کریئر میں دیکھا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں سے لوگوں پر زور دیا کہ وہ خود کو بچانے اور COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ویکسین لگوائیں۔ جمعرات کے روز وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے نامہ نگاروں کو ایک بریفنگ میں بتایا کہ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں جہاں COVID-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں ویکسینیشن میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے پھیلتے ہوئے ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کے لیے گنجائش کم ہو رہی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس کے کرونا وائرس سے متعلق رابطہ کار جیف زائنس کا کہنا ہے کہ جن متعدد ریاستوں میں نئے انفیکشنز کا تناسب سب سے زیادہ ہے، وہاں کے رہائشیوں میں ویکسین لگوانے کی سطح ملک بھر کی مجموعی سطح سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں آرکنسا، فلوریڈا، لوئیزیانا، میزوری اور نیواڈا کا حوالہ دیا۔ وائرس کی خبروں، اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ایران کے خشک سالی سے متاثرہ جنوب مغربی علاقوں میں پانی کی قلت کے خلاف مظاہرے ساتویں روز میں داخل ہو کر مزید کئی شہروں تک پھیل گئے. حکام نے کہا ہے کہ مظاہروں کے نتیجے میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی ویڈیوز میں صوبے خوزستان کے کئی علاقوں میں بدھ کے روز ہونے والے مظاہرے دکھائے گئے جن میں سوسن گرد اور مسجد سلیمان کے شہر بھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق پولیس اور سیکورٹی فورسز مظاہروں پر قابو پانے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. گیتیارا انیس تفصیل بتاتی ہیں.
سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی کچھ ویڈیوز میں ایران کے صوبے اصفہان کے ایک قصبے یزدان میں ہونے والے مظاہرے کی فوٹیج دکھائی گئی ہے جس میں لوگ پانی کی قلت والے علاقوں کے مظاہروں کی حمایت کر رہے ہیں. ان ویڈیوز میں مظاہرین کو اعلی حکومتی عہدیداروں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے سنا جا سکتا ہے. وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے ان ویڈیو کی تصدیق نہیں کر سکا کیونکہ ایران میں وائس آف امریکہ کی رپورٹنگ پر پابندی ہے. ایرانی حکومت کی منظور شدہ نیوز ایجنسی ILNA کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خوزستان کے صدر مقام آئزا کے اعلی عہدیدار نے مظاہرے کے دوران ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 اہلکار بھی زخمی ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. گزشتہ جمعے ایران کے سرکاری میڈیا نے گولیاں لگنے سے 2 مظاہرین کی ہلاکت کی اطلاع دی تھی. وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کو بھیجی اور سوشل میڈیا پر پوسٹ ہونے والی کئی ویڈیوز میں صوبہ خوزستان کے کئی علاقوں میں ہونے والے مظاہروں کی فوٹیج دکھائی گئی ہے جن میں صوبائی صدر مقام حمیدیہ رام ہرمز شوشتر اور سوسن گرد کے قصبے شامل ہیں. ان ویڈیوز میں کچھ مظاہرین عربی میں بھی حکومت مخالف نعرے لگا رہے ہیں کیونکہ خوزستان میں عربی نسل کی اقلیت آباد ہے. انہیں شکایت ہے کہ حکمران ان کے ساتھ تعصب برتتے ہیں اور انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے. ایران کے سرکاری میڈیا نے اپنی رپورٹ میں حکومتی عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے کہ پانی کی قلت کے معاملے اور مظاہرین کی ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے حال ہی میں ایک وفد خوزستان بھیجا گیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بدھ کے روز پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ واشنگٹن خوزستان میں ہونے والے مظاہروں اور سیکیورٹی فورسز کی جانب سے احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کے واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہم ایرانی عوام کے پرامن اجتماع اور اپنے اظہار کے حق کی حمایت کرتے ہیں. ایرانی بھی دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح ہیں اور انہیں بھی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں حراست اور تشدد کے خوف کے بغیر جینے کا حق ہے. ایرانی عوام کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں نے جن میں نرگس محمدی بھی شامل ہیں خوزستان کے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے منگل کے روز تہران میں ایران کی وزارت خارجہ کے سامنے ایک ریلی منعقد کی. سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی ایک ویڈیو میں سابق معروف سیاسی قیدیوں محمدی، عارف صادقی، جعفر اعظم زادہ اور انسانی حقوق کے کئی دوسرے سرکردہ کارکنوں کو دیکھا جا سکتا ہے. ایران میں پانی کی قلت کی وجہ جزوی طور پر موسمی حالات بھی ہیں. حالیہ مہینوں میں اس سال معمول سے 40% کم بارشیں ہوئی ہیں جبکہ درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت کی عشروں سے جاری بد انتظامی نے بھی خشک سالی کے اثرات کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکام نے پن بجلی کے لیے ڈیموں کی تعمیر، دریائے خوزستان کا رخ بدلنے اور زرخیز زمینیں صنعتی شعبے کو دیتے وقت یہ خیال نہیں رکھا کہ آس پاس کے علاقوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ان اقدامات کے نتیجے میں خوزستان میں پانی کے وسائل خشک پڑ گئے اور لوگوں کے لیے پینے اور فصلوں کی آبیاری کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے.
چین کا سب سے بڑا حراستی مرکز ویٹیکن سٹی سے 2 گنا بڑا ہے اور اس میں کم از کم 10,000 لوگوں کو حراست میں رکھنے کے لیے کمرے بنائے گئے ہیں. اورمچی نمبر 3 نامی حراستی مرکز صوبے سنکیانگ کے مغرب میں دبان چنگ نامی علاقے میں واقع ہے. خبرساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اس کی ٹیم کو اس مرکز کے اندر جانے کی خصوصی اجازت دی گئی. اس مرکز میں زیر حراست ایگور لوگوں کو یونیفارم میں زانو طے کیے، نمبر لگے ہوئے، کمر سیدھی رکھے، قطار اندر قطار بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن پر بلیک اینڈ وائٹ پروگرام میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے. اورمچی کا نمبر 3 مرکز حراستی کیمپ سے مقدمے کی سماعت تک کے دوران کی حراستی تنصیب بن گیا ہے جو اغور اور زیادہ تر مسلم اقلیتوں کو ایک مستقل قانونی جیل میں رکھنے کا جواز فراہم کرتا ہے. 220 ایکڑ رقبے پر پھیلے اس مرکز میں 240 کے قریب سیل بنائے گئے ہیں اور یہ ملک کا سب سے بڑا حراستی مرکز ہے. اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں.
چین نے صوبے سنکیانگ سے تعلق رکھنے والے ویغوروں کی ایک معمولی تعداد کو چاقو زنی اور بم دھماکوں کے واقعات میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر انتہا پسند قرار دیا تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر گزشتہ 4 برسوں کے دوران 10,00,000 یا اس سے بھی زیادہ اقلیتی باشندوں کو حراست میں لیا ہے. چین نے ان مراکز کو ثقافتی تربیتی سینٹرز کا نام دیا ہے مگر وہاں رکھے جانے والے سابق قیدیوں کا کہنا ہے کہ یہ حراستی مراکز ہیں جن کے باہر لوہے کی نکیلی تاریں اور حفاظتی گارڈز موجود ہیں. ابتدا میں چین نے ان مراکز کی موجودگی سے انکار کیا مگر پھر سخت بین الاقوامی دباؤ کے تحت سن 2019 میں کہا کہ ان مراکز میں رکھے جانے والے تمام رہائشی تربیت مکمل کر چکے ہیں، لیکن نرموچی نمبر 3 کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ کئی تربیتی مراکز بند کر دیے گئے ہیں مگر بعض کو جیلوں یا ابتدائی سماعت کے حراستی مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کئی مزید تنصیبات تعمیر کی گئی ہیں، اور جہاں بہت سے ویزوروں کو رہا کیا گیا ہے وہیں بعض کو جیل کے اس نیٹ ورک میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو میں ویگوروں پر تحقیق کرنے والے اینتھروپولوجسٹ ڈیرن بائر کا کہنا ہے کہ بعض قیدیوں نے کسی بھی لحاظ سے حقیقی معنوں میں کوئی جرم نہیں کیا ہوتا اور ان کے مقدمے کی سماعت بھی محض ایک دکھاوا ہوتا ہے۔ چینی حکام اس مرکز کو ماضی کے ان تربیتی مراکز سے مختلف بیان کرتے ہیں جو ان کے مطابق بند کر دیے گئے ہیں۔ ارمچی میں پبلک سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر چاؤ چنگوے کہتے ہیں کہ ماضی کے تربیتی مراکز اور اس حراستی مرکز میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ چینی عہدیدار یہ بھی کہتے ہیں کہ ارمچی کا یہ نمبر 3 مرکز اس بات کا ثبوت ہے کہ چین نے لوگوں کی بحالی اور قانون کی حکمرانی کا عزم کر رکھا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے اور صرف ان لوگوں کو حراست کا خوف ہونا چاہیے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے۔ چین کے عہدیداروں کے مطابق اس مرکز میں ویڈیو کلاسز بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں چاؤ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے جرائم کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ہلاک کرنا اور چوری کرنا کیوں برا کام ہے۔ 22 کمروں میں کرسیاں اور کمپیوٹرز ہیں جن کے ذریعے کرسیوں سے بندھے زیر حراست افراد اپنے وکیلوں، رشتہ داروں اور پولیس سے بات کر سکتے ہیں۔ ارموچی میں پبلک سیکیورٹی بیورو کے ڈائریکٹر چاؤ چنگوے نے بتایا کہ سماعت سے پہلے ان افراد کو 15 روز سے 1 سال تک اس مرکز میں رکھا جاتا ہے اور قانونی عمل وہی ہے جو پورے چین میں رائج ہے۔ قیدیوں کے بہت سے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جھوٹے الزامات میں سزا سنائی گئی ہے۔ اگرچہ چین میں قانونی ریکارڈ تک آسانی سے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے مگر سنکیانگ کے 90% فوجداری ریکارڈ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ چینی عہدیدار اس بات سے مسلسل انکار کرتے ہیں کہ ویغور غلط الزامات کے تحت حراست میں لیے جاتے ہیں۔ سنکیانگ کے دیگر مقامات پر حراستی مراکز کی صورتحال مختلف جگہوں پر مختلف بیان کی جاتی ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہاں سخت پابندیاں تھیں مگر جسمانی طور پر ناروا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ انہیں ایذائیں بھی دی گئی ہیں۔ ان سب واقعات کی تصدیق آزاد ذرائع سے ممکن نہیں ہے اور سنکیانگ کے حکام ناروا سلوک کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا میں ہزاروں ویب سائٹ جمعرات کے روز ناقابل رسائی رہیں اور ایسا لگتا تھا کہ وسیع پیمانے پر استعمال شدہ مواد کی تقسیم کے نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ رہا۔ ایک عام آئی نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ اسے اپنی HDNS سروس کے ساتھ ایک مسئلے کا سامنا تھا۔ کمپنی نے بات کو بتایا کہ معاملات حل ہو گئے۔ اقامی نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے اور اب جائزے کے مطابق سروس معمول کے کاموں کو دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ ہم اس بات کا یقین بنانے کے لیے نگرانی جاری رکھیں گے کہ اس کے اثرات کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ انٹرنیٹ رسائی میں رکاوٹ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ اٹلی کے شہر نیپلز میں ہزاروں لوگوں نے ماحولیات سے متعلق گروپ 20 کے سربراہی اجلاس کے پہلے روز آب و ہوا کی تبدیلی پر فوری ایکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اب جب امریکہ اور روس کے جنگلات میں آگ بھڑک رہی ہے اور مغربی یورپ کے کچھ حصوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، گروپ 20 کے صنعتی ملکوں کے ماحولیات اور توانائی سے متعلق وزراء نومبر میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اہم کانفرنس سے قبل جمعرات کے روز 2 روزہ مذاکرات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ کچھ مظاہرین نے گروپ 20 کے وزراء پر عوام کی ضروریات نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق میزبان ملک اٹلی کو توقع ہے کہ نیپلز مذاکرات گلاسگو میں اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق COP26 کانفرنس یا کانفرنس آف پارٹیز 26 میں اہم اہداف اپنانے میں مدد کریں گے، جس کے بارے میں منتظمین کہہ چکے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے آب و ہوا کی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کے لیے آخری بہترین موقع ہے۔ نیپلز میں جمعرات اور جمعے کے اجلاس 3 اہم موضوعات پر مرکوز ہیں: بایو ڈائیورسٹی اور سمندروں کا تحفظ، گردشی معیشتوں کا فروغ خاص طور پر فیشن اور ٹیکسٹائل سیکٹرز کے شعبوں میں، اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے مالیاتی نظام کو ازسر نو ترتیب دینا۔ اور آخر میں کچھ بات ہو جائے ٹوکیو اولمپکس کی۔ سال 2016 میں ہونے والے اولمپکس اور 2021 کے ٹوکیو اولمپکس کے درمیان دنیا خاصی تبدیل ہو چکی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ بلیک لائفز میٹر اور می ٹو جیسی تحریکوں کا رنگ ٹوکیو اولمپکس پر بھی نظر آئے گا، اور کئی ایتھلیٹس دنیا کی توجہ ان موضوعات پر مرکوز رکھنے کے لیے سرگرم نظر آئیں گے۔ ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے کئی کھلاڑی اس سے پہلے اپنے اپنے ملکوں میں بھی ان مقاصد کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں، اور خیال ہے کہ وہ انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کی طرف سے خبردار کیے جانے کے باوجود اس عالمی پلیٹ فارم پر ان اہم موضوعات پر اپنے نظریے کے اظہار کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق بدھ کے روز امریکہ، سویڈن، چلی اور برطانیہ کی ساکر ٹیم کی خواتین کھلاڑیوں نے نسلی تعصب کے خلاف احتجاج کی علامت کے طور پر میدان میں گھٹنے ٹیکے تھے۔ سپورٹس مبصرین اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ مزید کھلاڑی آنے والے دنوں میں ایسے علامتی احتجاج میں شامل ہوں گے۔ اولمپکس چارٹر کے اصول نمبر 50 کے تحت گیمز کے دوران سیاسی احتجاج کی ممانعت ہے، لیکن سماجی اور سیاسی مسائل پر بڑھتے ہوئے ایتھلیٹ ایکٹیویزم کو دیکھ کر اس سال کے اوائل میں ان میں نرمی برتی گئی۔ تاہم وکٹری اسٹینڈ اور کھیل کے میدان میں کسی سماجی اور سیاسی نظریے کے اظہار کی ممانعت اب بھی برقرار ہے۔ اولمپکس رول 50 1968 کے بعد متعارف کروایا گیا تھا، جب امریکی کھلاڑیوں ٹام سمتھ اور جان کارلس نے اپنی فتح کے بعد سیاہ فام طاقت کے اظہار میں فضا میں مکہ بلند کیا تھا۔ آج سمتھ اور کارلس کے ان کے سیاہ فام سلامی کے اس انداز پر تعصبی نظام کے مخالف باغی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تاہم صحافتی ادارے فائنینشل ٹائمز سے بات کرتے ہوئے انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کے موجودہ سربراہ تھامس بیک کا کہنا تھا کہ کھیل کا میدان اور میڈل سٹینڈ کھلاڑیوں کی جیت کا جشن منانے کی جگہ ہے، نہ کہ اپنے ذاتی سیاسی نظریے کے فروغ کی، اور اس کے خلاف ورزی کرنے والے کھلاڑیوں کو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ سزا کس نوعیت کی ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ سن رہے ہیں، اور آئیے اب پیش کرتے ہیں ایک دلچسپ رپورٹ۔ دنیا کے سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کو صارفین کی مزید توجہ چاہیے۔ فیس بک نے حال ہی میں امریکہ میں رہنے والے فیس بک صارفین کے لیے مذہبی رہنماؤں کی مدد کرنے کے لیے ایک نیا ٹول یا سہولت متعارف کروائی ہے، جس کا مقصد مذہب اور عقائد کی بنیاد پر قائم کمیونٹیز تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ میڈیا کو اس بارے میں جاری کی گئی معلومات کے مطابق فیس بک عبادت گزاروں کو ایک اہم ترین صارف کمیونٹی سمجھتا ہے، جو فیس بک کے لیے انگیجمنٹ بڑھانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سمن خان تفصیل بیان کرتی ہیں۔
2017 کے اوائل میں فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے ایک طویل دستاویز میں گرجا گھروں کو دنیا کو جوڑنے کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا، اور زکربرگ کی کمپنی نے ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس کے ذمہ فیتھ پارٹنرشپ یعنی عقائد پر مبنی شراکت داری کا کام لگایا گیا۔ فیس بک کی فیتھ پارٹنرشپ کے سربراہ نونا جونز نے رائٹرز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ کووڈ کے باعث اس کوشش کو فوری عمل میں لانے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اجتماعات پر پابندیوں کے باعث پوری دنیا میں مذہبی رہنماؤں کو اپنے پیروکاروں سے جڑے رہنے میں غیر معمولی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جونز نے، جو فلوریڈا میں ایک پادری بھی ہیں، بتایا کہ کمپنی کی طرف سے وبائی امراض کے دوران دوسروں سے دعا کروانے کے لیے لوگوں کی درخواستوں میں اضافہ ہونے کے بعد اس سلسلے میں ایک سہولت متعارف کرانے کا خیال آیا، جس کے بعد گزشتہ ماہ کمپنی نے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ پہلا اجلاس منعقد کروایا۔ اس اجلاس میں چیف آپریٹنگ آفیسر شیریل سینڈبرگ نے ایک ایسے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، جہاں مذہبی قائدین اور ان کے پیروکاروں کو ورچوئل ریئلٹی ٹولز کے ذریعے آپس میں منسلک کیا جا سکے۔ فیس بک نے اس ٹول کو، جس کی جانچ وہ مئی کے آخر میں مختلف عقائد پر مبنی گروپس کے ساتھ کر رہا تھا، اب تمام امریکی فیس بک گروپوں کی رسائی کے لیے کھول دیا ہے۔ رائٹرز کے ذریعے دکھائے گئے ایک نجی گروپ میں ایک خاتون اس فیس بک ٹول کا استعمال کرتے ہوئے کرونا وائرس میں مبتلا اپنی ایک قریبی رشتہ دار کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی درخواست کر رہی تھی، جبکہ دوسرے کئی لوگوں نے اس ٹول کو استعمال میں لاتے ہوئے بیٹی کے ٹوٹے ہوئے دل، بیٹے کے ڈرائیونگ ٹیسٹ اور انشورنس کمپنی کے ساتھ درپیش مسائل کے حل کے لیے دعا کی درخواست کی تھی۔ گروپ میں موجود لوگ ایک بٹن پر کلک کر کے جواب دے سکتے ہیں کہ میں نے دعا کی اور ان کے کے نام دعا کرنے والوں میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ صارفین اگلے دن دوبارہ دعا کی درخواست کرنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جانب جہاں بہت سے مذہبی رہنماؤں نے رائٹرز سے اپنی گفتگو میں اپنے پیروکاروں سے منسلک کرنے کے لیے فیس بک کے اس نئے ٹول کا خیر مقدم کیا ہے، تو دوسری جانب کچھ صارفین نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس سے رازداری متاثر ہوگی اور ان کی روحانی سرگرمیوں کے آن لائن استحصال کا خدشہ ہے۔ کچھ مذہبی رہنماؤں اور گروپ ارکان نے کہا کہ جس طرح فیس بک نے کرونا وائرس کی پابندیوں کے دور میں دعاؤں کا ٹول متعارف کرایا ہے، وہ اپنی برادریوں کو ہدف بنانے والی زیادتیوں کے تدارک سے متعلق بھی اسی طرح کا ٹول لائے جانے کے خواہش مند ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ان کی ملاقات کے دوران بہت سے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا، جس کا مقصد روس اور امریکہ کے درمیان ایک مستحکم اور توقع کے مطابق تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ ان میں سے ایک فوجی استحکام کا معاملہ تھا جس میں ہتھیاروں پر کنٹرول شامل ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں صدر بائیڈن نے فوجی استحکام سے متعلق مذاکرات شروع کرنے میں امریکہ کے ساتھ شمولیت کے لیے روس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس مکالمے کے ذریعے روس اور امریکہ مستقبل میں ہتھیاروں پر کنٹرول اور خطرات میں کمی کے اقدامات کے لیے بنیاد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور موضوع جس کا احاطہ کیا گیا وہ روس کی خارجہ انٹیلیجنس سروس کی شمسی توانائی کے حملے کے نتیجے میں سائبر سیکیورٹی کا تھا، جن کی وجہ سے دنیا بھر میں سینکڑوں کمپیوٹر متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ تاوان کے لیے ان سائبر حملوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا جو روس سے کیے جاتے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں ماہرین کو یہ کام سونپیں گے کہ وہ ان مخصوص پہلوؤں پر کام کریں کہ ان کی حدود کیا ہیں اور ان خاص معاملات کا جائزہ لیں جن کا آغاز کسی ملک سے بھی ہوا ہو۔ اس بات کی بھی ضرورت پر غور ہوا کہ مصائب کے شکار لاکھوں شامیوں کے لیے جاری انسانی امداد کو روس اور امریکہ یقینی بنائیں۔ ساتھ ہی اس بات پر بھی غور ہوا کہ افغانستان میں دہشت گردی کو جڑ پکڑنے سے روکنے کے لیے روس اور امریکہ دونوں کیا ممکنہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایک اور معاملہ جس پر توجہ دی گئی وہ اسے یقینی بنانا تھا کہ ایرانی حکومت کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر بائیڈن نے صدر پوتن کے ساتھ کئی اہم معاملات اٹھائے جن میں یوکرین کے اقتدار اعلیٰ اور اس کی علاقائی یکجہتی کے لیے امریکہ کا غیر متزلزل عہد شامل تھا۔ انہوں نے صدر پوتن سے یہ بھی کہا کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہمیشہ پیش نظر رہے گا۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ یہ مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ ہم کون ہیں۔ صدر بائیڈن نے جیل میں بند حزب مخالف کے رہنما الیکسی نیولنی کا معاملہ بھی اٹھایا اور انہوں نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ انہوں نے صدر پوتن پہ واضح کر دیا ہے کہ اگر نیولنی کی جیل میں موت واقع ہو گئی تو روس کے لیے اس کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ انہوں نے کریملن کی جانب سے امریکہ کے نشریاتی نیٹورک ریڈیو فری یورپ، ریڈیو لیبرٹی کو ہراساں کیے جانے کا معاملہ بھی اٹھایا اور صدر پوتن پر ایک آزاد پریس اور اظہار رائے کی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ گھنٹے بھر کی سربراہی ملاقات کا لہجہ مثبت تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے وہی باتیں کی جن کے لیے وہ گئے تھے، یعنی ان شعبوں کی نشاندہی جن میں ہمارے دونوں ممالک اپنے باہمی مفاد کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، براہ راست تبادلہ خیال کر سکتے ہیں، اور جب کبھی بھی ہمارے اہم مفادات کو خطرہ ہوگا تو امریکہ اس کا جواب دے گا اور اپنے ملکوں کی اقدار کی واضح طور پر صراحت کی جائے گی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ آگے کی جانب کام کرنا باقی ہے، تاہم اب ہم نے ایک واضح بنیاد فراہم کر دی ہے کہ ہم روس کے ساتھ اور امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کو کس طرح آگے لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چینی ہم منصب وانگ جی کی دعوت پر جمعے کو دو روزہ دورے پر چین پہنچ رہے ہیں۔ ٹوکیو اولمپکس کا افتتاح ایک سال کے وقفے کے بعد باضابطہ طور پر آج جمعے کے روز ہو گیا ہے۔ امریکی خاتون اول جل بائیڈن ٹوکیو اولمپک گیمز میں امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے دو درجن سے زائد میڈیا اداروں اور آزادی صحافت کی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افغان شہریوں کی مدد کی جائے جو غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اور عراق کے وزیر خارجہ نے جمعے رات کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ توقع ہے عراق کے ایک اعلی سطحی وفد کے ارکان جمعے کے روز بائیڈن حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر پہنچیں گے، جس کے تحت عراق میں امریکہ کا جنگی مشن ختم ہو جائے گا۔ اور اب نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام